उसके बाद दूसरे नंबर पर छटा में हुई और फिर बाकी सिंध में भी लाड़काना में, जैकबाबाद में, सक्कर में, हैदराबाद में भी हुई। मेरे ख्याल में कराची में ज़्यादा इसलिए हुई कि कराची में इतनी गर्मी पहले नहीं होती है, बाकी सिंध में तो होती है, तो लोग थोड़े से यूज्ड भी हैं और वो अपने इंफरादी कुछ न कुछ हिफाजती इकदाम करते हैं, लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता। तो चूँकि कराची में जब ज़्यादा गर्मी पड़ी तो इतने नुकसान हुए। और हुकूमत हमारी जो है वो तो हम अगर पहले वालों को छोड़ दें, पिछले जो 7 साल से हुकूमत चल रही है, तो जो भी आफत, जो मुसीबत, जो नुकसान की चीज़ हो जाती है, उसके बाद हुक्मरान आते हैं, फिर कमेटियां बिठाते हैं, फिर तहकीकात होती है, फिर होता है। जो हुकूमत का काम है कि वो उन चीज़ों को फोर्स ही करे, पहले उनका अंदाज़ा लगाए, उनकी उनके पास न फुर्सत होती है न प्रायोरिटी होती है। अब जब कराची में लोग इतने मर रहे थे तो अफसोस की बात है कि मरकजी हुकूमत पीएमएल नून की और सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, वो उस वक्त भी लोगों की बचा तहफ़ और फलाह के लिए कुछ करने की बजाय एक दूसरे पर बाल उछाल रही थी कि वो कह रहा था कि वो हुकूमत जिम्मेदार है, वो कह रहा था कि वो हुकूमत जिम्मेदार है। हम समझते हैं कि ये दोनों ही जिम्मेवार हैं और दोनों का ही सिंध के साथ और सिंध के लोगों के साथ इस हालत में बड़ा जालमाना रवैया था। पीपल्स पार्टी तो यूँ समझती है कि सिंध के लोग जो हैं वो उनके हारी हैं, जैसे जागीरदार चलाता है वो उसी तरह चलाते हैं कि वो हारी हैं हमारे, जिस साल में भी हम उनको रखेंगे वो वैसे ही होंगे। मौसमी तब्दीलियों को आप वहाँ बैठ के बेहतर तरीके से जानते हैं। आज का दुनिया का सबसे बड़ा मसला मौसमियात की तब्दीली है। मीडिया पर हालांकि मेरी सारी दुनिया की मीडिया पर नजर नहीं है, लेकिन जितनी मीडिया पर मैं जाता हूँ रोजाना कम से कम 8-10 स्टोरीज मौसमियात की गैर मुतवक्क तब्दीलियों पर होती हैं।
बिल्कुल सही है,
लेकिन
खालिक
हुकूमत कुछ नहीं कर।
जी जी,
और खुद सिंध में आखिर मेरी बात के सिंध में पिछले 5 साल 2010 में सिंध में इतना जबरदस्त सैलाब आया।
जी जी,
2011 में शदीद बारिशों की वजह से लोअर सिंध में सैलाब आया, फिर पिछले साल भी गर्मी हुई, फिर अब ड्राउट की पेशगोईयां आ रही हैं, लेकिन हुकूमत कुछ नहीं कर रही।
जी जी,
वो पहले कहते हैं कि
आपने ये जो नुक्ता उठाया है खालिक जुनेजो, आपने ये जो नुक्ता उठाया है, ये अब से कुछ मिनट बाद हमारे साथ होंगे मेट ऑफिस के DG कराची के अब्दुल रशीद, और गालिबन वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं, क्योंकि मानसून की बारिशें अनकरीब शुरू हो जाएंगी। लेकिन गर्मी के हवाले से आप हमें बताएं कि जो बयानात बाद में आए तो उसके मुताबिक जो मरने वाले थे वो ज़्यादातर राहगीर थे, ऐसे लोग थे जो बेघर हैं और जिनका कोई वारिस नहीं था। क्या ये हकीकत है या ये भी हकीकत है कि लोग जो अपने घरों में थे वो हलाक हो गए बिजली ना होने की वजह से?
नहीं, वो भी है, लेकिन ज्यादातर लोग वो उनकी कई चीज हुई हैं जिनके घर नहीं, वो झोपड़ियों में रहते हैं या जो एक टीन की कोई छत लगा के बैठे हैं और बड़ी उम्र के हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो बेचारे मजदूर हैं जिनको हर हाल में कितनी भी गर्मी हो लेकिन उनको काम करना है, वो दिन में काम करेगा तो शाम को उसका चूल्हा जलेगा। तो जो बड़ी उम्र के थे या ज़ईफ लोग थे जो घरों से बाहर थे, और जो अगर नौजवान मरे हैं तो वो जो मजदूर थे जो काम कर रहे थे, उनके पास कोई चारा नहीं था, उनको रिस्क था लेकिन उनको बच्चों की खातिर रिस्क लेनी थी।
अच्छा, ये बताइए,
अस्पतालों में पहुंचने के बाद आप देखें ना, कई लोग तो अस्पतालों में पहुंचने के कई घंटे के बाद भी उनकी डेथ हुई है, क्योंकि पहले से अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं थे।
जी जी जी, बिल्कुल। और मियां नवाज शरीफ को पहले आना था कराची, लेकिन उन्होंने अपना ट्रिप पोस्टपोन किया और बुध के रोज़ गालिबन वो वहाँ पहुँचे हैं। ہم اس وقت سینیٹر نہال ہاشمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہی وہ آتے ہیں تو سرکاری موقف لیتے ہیں، لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میٹ آفس کے ڈی جی عبد الرشید لائن پر ہیں۔ رشید صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ عبد الرشید صاحب
جی،
آپ کو خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں اس گرمی کی لہر کے بارے میں جس کی وجہ سے سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی ہیں سندھ میں، اور ہم اصل میں سرکاری جو اہلکار ہیں ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف کراچی تشریف لے آئے، اور اس کے بعد ہم یہی دریافت کر رہے ہیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے کہ سندھ اور کراچی کے لیے وہ کس طرح کی مدد دیں گے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ کے علم میں ہے کہ عنقریب مانسون کی بارشیں شروع ہو جائیں گی، کیا اس کے لیے آپ لوگوں نے سرکار سے مل کر کوئی تیاری کی ہے؟
جی ہاں، کمشنر کراچی کا کچھ دنوں پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اور ہمارے یہاں سے چیف میٹیورولوجسٹ نعیم شاہ صاحب نے شرکت کی تھی۔ وہ ایسی میٹنگیں ہر مانسون سے پہلے ہوتی ہیں، جس میں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہوتے ہیں، تاکہ یہ ندی نالوں کی صفائی کر لی جائے۔ ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی کیا فورکاسٹ کیا کہتی ہے، پھر اس میں انتظامیہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، جی آپ نے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ تو ایسی میٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے، ہم نے بھی اپنی فورکاسٹ ایشو کر دی ہے، اور شاید آپ کو علم ہو، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی کوئی بات امریکہ سے میری کسی نے بات ہوئی تھی کسی سے، تو ہماری جو پریڈکشن ہے وہ سلائٹلی لیس دین نارمل ہے، رین فال جو ہے نا اچھی رین فال متوقع نہیں ہے سندھ بلوچستان میں۔
جی جی، لیکن ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کے مطابق شمالی جو علاقے ہیں پاکستان کے، وہاں بہت زیادہ بارش ہوگی، اور بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں حضرات کو یہ رپورٹ بھی سناؤں اور دکھاؤں، اس کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اور آپ لوگ بھی جو یہ پروگرام سن رہے ہیں اس میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789۔ آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد
پاکستان میں مانسون کی آمد سے قبل اعلیٰ سطحی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک اہم اجلاس کے بعد جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس سال مانسون کے دوران ملک کے شمالی علاقوں میں اوسط سے زیادہ جبکہ جنوبی علاقوں میں اوسط سے کم بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہونے کی توقع ہے، تاہم محکمہ نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور بلوچستان کے پہلے سے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں کم بارشیں ہو سکتی ہیں، جس سے خشک سالی کی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام 2015 میں موسم برسات کی تیاری کا جائزہ لینے کے لیے منعقد کیے گئے ایک سیمینار میں محکمہ موسمیات کی طرف سے بتایا گیا کہ زیادہ تر بارشوں کا امکان جولائی کے آخری ہفتے سے لے کر اگست کے آخری ہفتے تک ہے۔ محکمہ موسمیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر قمرو زمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جنوبی علاقوں میں کم بارشوں کی توقع مخصوص موسمی کیفیات کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔
نہیں، وجہ تو بیسیکلی یہ جو اس سال جو کم ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں وہ ایک فینومینا ہے، ایل نینو فینومینا، کہ پیسیفک سی میں سی سرفیس ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ویدر پیٹرن ہیں اس پیریڈ میں وہ ایک ڈسٹرب ہو جاتا، تو اور خاص طور پہ اس بارے میں یہ ضرب کیا گیا تھا کہ جس سال ایل نینوما کا فنامنا ہو اس سال مانسون کی بارشیں کچھ علاقوں کے اندر کم ہو جاتی، اسی کے بیسس پہ یہ فورکاسٹ اس دفعہ میرے خیال ایشو کی گئی ہے۔
تاہم رواں سال کراچی میں جاری گرمی کی لہر کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ موسمی تغیر کا ایک مظہر ہے، حالیہ برسوں میں ماحولیاتی تبدیلیاں عالمی سطح پر غیر متوقع بارشوں اور خشک سالی کا سبب بنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمی تغیر کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک اقدام اس کی بنیادی وجوہات کو کم کرنا ہے، جیسے ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو روکنا، اور دوسرا اقدام اس کے اثرات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے سے متعلق ہے، مثلاً اپنے انفراسٹرکچر نظام کو اس طرح تعمیر کرنا کہ وہ موسمی تغیر کے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ پاکستان میں شدید نوعیت کے موسمی حالات 2010 اور 2011 میں غیر معمولی بارشوں کی صورت میں دیکھے گئے، جس کے باعث ملک کے بہت سے علاقے سیلاب کی زد میں آ گئے، جبکہ رواں سال شدید گرمی کی لہر نے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یورپ، امریکہ اور روس سمیت بہت سے دیگر ممالک میں بھی حالیہ برسوں میں شدید گرمی کی لہر دیکھی گئی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے بدھ کو کراچی دورے کے بارے میں، جو وہاں شدید گرمی کے باعث سینکڑوں اموات کے واقع ہونے کے بعد لی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں سندھ میں سماجی کارکن عبدالخالق جنیجو، جبکہ ڈی جی میٹ آفس کراچی عبدالرشید بھی لائن پر ہیں۔ اور رشید صاحب، آپ نے بھی سنا ڈاکٹر قمر الزمان چودھری کو، بنیادی طور پہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کی ساؤتھ میں کم بارش ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ وہاں خشک سالی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو ایگریکلچر ہے وہ متاثر ہوتا ہے، کیا این ڈی ایم اے کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے کوئی ترکیب کی ہے کہ پانی کو جمع کیا جائے وہاں پر؟
نہیں، اس میں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو دیکھیے ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ڈیم کا بنانے پہ بہت بڑے ایشوز ہیں یہاں پورے پاکستان میں، تو ہماری پرابلم یہی ہے کہ جب بارشیں ہو جاتی ہیں اس پانی کو ہم سنبھال نہیں پاتے، وہ سارا بہہ جاتا ہے، اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہم خشک سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری تو ظاہری بات ہے صرف کام یہ ہے کہ ہم پریڈکشن کریں اور بتا دیں بارشیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اس کو اسٹور کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل میٹ ڈپارٹمنٹ سے متعلق نہیں ہے، یہ انتظامیہ اور دوسرے لوگوں کا کام ہے۔
اچھا، نہیں، کیونکہ جب ہماری این ڈی ایم اے سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میٹ آفس کے ساتھ مل کر مانسون کی بارشوں کے لیے کوئی تیاری کریں، غالباً کچھ پانی کو اسٹور کرنے کے لیے کوئی پہل کریں۔
اچھا ٹھیک ہے، یہ میرے لمبے نہیں ہے، شاید میٹنگ میں ہمارے یہاں بہت سے حضرات جاتے رہتے ہیں، لیکن اس میں کس کی اسٹورنگ ڈیوائس اگر یہ کوئی بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم سے جو یہ فیڈ بیک مانگیں گے یا کوئی ڈیٹا وغیرہ، تو ظاہری بات ہم ہیلپ کریں گے، ملکی معاملہ ہے تاکہ پانی کو اسٹور کیا جائے، لیکن فی الحال تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں کراچی میں یا سندھ میں انہوں نے کوئی ایسے کوئی انتظامات کیے ہوں۔
اچھا عبدالخالق جنیجو، آپ بتائیے کہ خشک سالی کی وجہ سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اگر اس سیزن میں بھی مانسون کی بارش کم رہی سندھ میں تو وہاں کیا اثرات ہوں گے؟
خشک سالی کا اثر ایک ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے سال تھر میں، اور وہ اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں، پھر ایک اور ڈراؤٹ آ رہا ہے، تو بہت خطرناک صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے تھر میں بھی، اور جو کوہستان کا علاقہ ہے اس میں بھی، اور ویسے جنرلی تو پورے سندھ میں ہوگی لیکن خاص کر کے ان علاقوں میں۔ اور میں پہلے جو گزارش کی آپ سے کہ حکومتیں جو چیز ہو جاتی ہے اس پر ہی چلاتی ہیں، تو تھر میں ڈراؤٹ ہوا پچھلے سال، تو پہلے تو کافی عرصے تک حکومت ڈینائی کرتی رہی کہ ڈراؤٹ ہے ہی نہیں، پھر جب ہوا تو اس پر کبھی کہا کہ یہ قدرت کا جو ہے نتیجہ، اس کی وجہ سے کچھ کہا کہ لوگوں کے اپنے اعمال خراب ہیں، کچھ بچے مر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ عورتیں زیادہ بچے جنتی ہیں اس لیے مرتی ہیں، تو اس کے بعد بھی آئندہ کے لیے انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے جتنی ہماری معلومات ہیں، تو کوئی اس میں جو تھوڑی بہت امداد دینے کے بغیر کوئی بھی انہوں نے مستقل طور پر آئندہ کے لیے انتظامات نہیں کیے ہیں، और अगर दूसरे साल इस साल भी ड्राउट होता है तो उमूमी तौर पर सिंध में और खुसूसी तौर पर थर में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल होगी, और फिर हम लोगों के शायद ये जो कराची में अमवात हुई है इससे ज्यादा की खबरें हम सुने।
अब्दुल रशीद साहब, क्योंकि हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी अहलकार इस प्रोग्राम में शामिल हों, लेकिन कुछ आप बताएं, आपने भी देखा कि ये जो खुश्क साली हुई और ये जो गर्मी हुई कराची में, उसके बाद एक ब्लेम गेम शुरू हो गया। इस वक्त आपने देखा कि पंजाब से काफ़ी सारे अहलकार कराची आए मियां नवाज शरीफ के साथ, आप क्या समझते हैं कि उनकी मीटिंग से कुछ आइंदा के लिए बेहतरी की तवक्को की जा सकती है?
हाँ, बेहतरी की तवक्को की जा सकती है बीबी, लेकिन मेरा थोड़ा सा, मैं चूंकि पाकिस्तान में हूँ और आप अमेरिका में है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी जो पाकिस्तान के निज़ाम में है वो ये है कि हमारे यहाँ लॉज तो बहुत बनाए जाते हैं और लॉज ऑलरेडी मौजूद भी हैं, लेकिन उससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो बेहतर अभी हुकूमत नवाज शरीफ, जो अभी मैं खबरें सुन रहा था आपसे बात करने से पहले, नवाज शरीफ तो आके जा भी चुके कराची से, तो अब क्या उसमें फैसले हुए उसमें हमारा तो कोई नुमाइंदा नहीं था, तो अगर वो फैसले कुछ हुए हैं तो खुदा के वास्ते अगर अमल दरामद हो जाए तो बेहतरी की तवक्को है। लेकिन मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि फैसले तो ऑलरेडी मौजूद है लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं होता, जिससे कोई फायदा नहीं पहुँचता पब्लिक को।
खालिद जुनेजो, ये बताइए, आप सिंध में हैं और हम सिंध के अहलकारों से भी बात करते रहते हैं, बुनियादी तौर पे आपके ख्याल में ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि इतनी अमवात को रोका जाए? आप समझते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं फराहम की गई इसकी वजह से इतने अमवात हुए, या कि ये कि सिंध सरकार को कुछ इकदाम उठाने चाहिए थे?
बिल्कुल, मरकज़ और सिंध की हुकूमतें दोनों ही ज़िम्मेवार हैं। बिजली ने सूरत हाल को एग्रेवेट ज़रूर किया है, बिजली की अगर फराहमी बेहतर होती तो शायद कुछ अमवात कम होती, लेकिन बुनियादी तौर पर तो उसके जो भी ऐसी मुसीबतें आती हैं जो अब पहले से हम बात कर रहे हैं, कोई इंतजाम पहले से नहीं है कि ये मुसीबत आएगी। जैसे मैंने गुजारिश की कि मौसमी ये गैर मुतवक तब्दीलियों के बाद कई बरसों से हो रही, आज से तकरीबन 10 साल पहले ये एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल किसी इदारे की कि आइंदा बरसों में या तो किसी जगह बिल्कुल ज़बरदस्त सैलाब आएगा या तो बिल्कुल खुशहाली आएगी, तो कोई उसकी तैयारी नहीं करते। तो बुनियादी तौर पर जिम्मेवारी सिंध सरकार की होती है जो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन मरकजी हुकूमत की भी जिम्मेवारी होती है। सिंध के वसाइल जो होते हैं उनके लिए तो मरकज कहता है कि ये सारे मरकज के हैं, लेकिन सिंध के मसाइल आते हैं तो वो कहते हैं कि ये सिंध के मसाले हैं, लिहाजा सिंध की हुकूमत इसका मसला हल करे। तो नून लीग की हुक्मरानी जो हमने पहले भी देखी थी, तो अभी भी 2 साल तो उनकी पहली प्रायोरिटी पंजाब है और सिंध उनकी लास्ट प्रायोरिटी है। अभी देखें, लोग 10 दिन तक मरते रहे, वो गुजर गया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब इतवार से उनका प्रोग्राम था, इतवार को नहीं आए, फिर को नहीं आए, मंगल को नहीं आए, आज साहब आए जब उनको फुर्सत मिलती है।
जी जी,
तो जिम्मेदार दोनों हैं, सिंध हुकूमत भी है और मरकजी हुकूमत भी है, और दोनों पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है।
जी बिल्कुल, हमें निहाल हाशमी ने वादा किया था लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है। हम कुछ कॉल्स की तरफ जाते हैं, हमें कॉल किया है धानावाला से शौकत अली अंजुम ने। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
शौकत अली अंजुम धानावाला से अर्ज कर रहा हूँ मैडम। बात दरअसल ये है कि इससे काफी देर पहले जब मैंने शुरू किया था रेडियो पे प्रोग्राम, उस वक्त से मैं ये कह रहा था कि बिजली की जब तक आप अल्टरनेट नहीं करेंगी तो उस वक्त तक हल नहीं होगा। अब क्या है, मैं जुनूबी पंजाब में रहता हूँ, यहाँ बहुत गर्मी होती है और ये कराची में अब लोग वाकया हो जाने के बाद ये बात पीने का क्या फायदा, वाकया हो जाने से पहले सोचना चाहिए थे ऑल्टरनेट इसके, जब तक इसके ऑल्टरनेट नहीं होगा तब तक हालात सही नहीं होगा। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू मैडम।
थैंक यू। और जैसे कि हम जानते हैं कि जुनूबी पंजाब में भी खुश्क साली होगी इस वक्त, जैसे महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिश मामूल से कम होगी वहाँ। रशीद साहब, हमें ये बताएं, जैसे कि आपके भी इल्म में है कि भारत में कई سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے. کیا اس کے پیش نظر پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کوئی تیاری نہیں کی تھی کہ وہی جو سسٹم ہے وہ پاکستان میں بھی آئے گا؟
نہیں, سسٹم کوئی ایسا انڈیا سے نہیں آیا ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ انڈیا سے آیا ہو اور پاکستان میں ہم اس کو جیسے دریاؤں میں, جیسے اگر فرض کیا پنجاب میں سیلاب آ گیا ہے تو ہم سندھ والے ہوشیار ہو جائیں گے, دریا جو کہ سندھ کی طرف آ رہے ہیں تو یہاں بھی سیلاب آ جائے گا. اصل میں ہمارے یہاں جو کراچی میں گرمی کا سبب بنا ہوا ایک چھوٹا سا لو پریشر ایریا تھا عربین سی کے اندر جو پیدا ہو گیا, صرف اس کی فورکاسٹ بھی تھی اور ڈیلی ٹیمپریچر رینج ہم بتاتے بھی رہے, لیکن صرف یہ وجہ جو بنی اس کی زیادہ کیجولٹیز کی جو محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کافی دن پرسسٹ کر گیا ہے ٹیمپریچر کا ہائی, جو اتنا پہلے کبھی آج تک ہماری تاریخ میں جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ نہیں یہ بتاتا کہ چار پانچ دن کوئی ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائی رہے ہوں جون کے مہینے میں, کیونکہ جون کا ٹیمپریچر کا ہائیسٹ ریکارڈ جو ہے وہ 47°C ہے جو کہ 18 جون 1979 کو ہوا تھا, وہ تو ابھی بہت دور ہے, ہم 45 پہ ہی پہنچے تھے دوسرے روزے کو. پرابلم میڈم یہ ہوئی کہ ایک تو گرمی کا مہینہ, اوپر سے ہمارے رمضان شروع ہو گئے, اور دوسرا جو ہمارے یہاں الیکٹرک کا مسئلہ تھا وہ ایک دم شدت اختیار کر گیا رمضان کے مہینے میں, کیونکہ ان کو کہا گیا کہ وہ صبح شام جو ہے رمضان شہری میں افطار میں جو ہے تراویح میں لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے, تو انہوں نے پھر دن کے حصے میں لوڈ شیڈنگ کرنا شروع کر دی کہ الیکٹرک نے. تو جو زیادہ تر کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کا جو میں رپورٹ پڑھی ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوا ہے کہ چونکہ کراچی میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو انڈیکس زیادہ تھا, تو پسینہ بہ جانے کی وجہ سے نمکیات جسم سے خارج ہو گئے, الیکٹرولائٹ کی کمی ہو گئی اور لوگوں کو چکر, گھبراہٹ اور متلی کی شکایت ہوئی, اور وہ ظاہر بات ہے 2.25 کروڑ کی آبادی ہے اس شہر کی, تو وہ ہسپتال بھی اس کو نہ سنبھال سکے اور پھر جب یہ اموات ہوئی تو اس کو سرد خانے بھی نہ سنبھال سکے.
جی, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں 1200 لوگوں کا ہلاک ہونا صرف گرمی کی وجہ سے یہ بہت ہی تشویشناک ہے.
جی جی, فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان میں ہماری تاریخ میں. جی ہاں
جی, اور ہم کچھ مزید کالرز کو لیتے ہیں اسی موضوع پہ. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم, محمد شفیع چترال بونی. گزارش یہ ہے کہ حکومت کبھی بھی مخلص نہیں رہا ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں. ہر سال سیلاب آتا ہے, ہر سال مونسون کی بارشیں ہوتی, اس کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے. اس کی بنیادی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی تباہی ہوتا ہے تو ڈونر آتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, این جی اوز والے کام کرتے ہیں, ہمارے جو ہے افسر ہے یہ کھا جاتے ہیں. اس کا اور کوئی مقصد نہیں, یہ مخلص ہی نہیں ہے, عوام کے مر مٹنے میں یہ لوگ خوش رہتے ہیں. بہت شکریہ.
اچھا, اور میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب کہیے.
کلیم اللہ نیازی مشتاق خیر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ انرجی کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے کالا باغ, بادشاہ ڈیم سمیت تمام چھوٹے بڑے ڈیم بنانے چاہیے, لیکن ساری حکومت کی ساری توجہ کول پر ہے, اور اب کہا جا رہا ہے کہ جب کول اتنا استعمال کیا جائے گا تو انہیں علاقوں میں استعمال کیا جائے گا جہاں پہلے ہی بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو وہاں جو سی ایف سی ہے کلورو فلورو کاربن, اس کا اخراج اتنا زیادہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوں گے اور جو ٹیمپریچر میں اضافہ ہوگا, تو کیا حکومت اس کو کیسے پھر ڈیل کرے گی؟ جس جیسے آج تک یہ اس کو نہیں کر رہا ہے جتنا کم درجے کا ہے 40 یا 47 کو. تھینک
یو, شکریہ. اور کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شرم کا مقام ہے, نہ سندھ حکومت, نہ مرکزی حکومت اور نہ ہی ذمہ دار ادارے ان 1200 لوگوں کی موت کی ذمہ داری لے رہے ہیں. آج بھی سیاست چل رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو آج بولا ہے, اگر وزیر اعلیٰ صاحب کرسی میں بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتا, اٹھ جائے تو چل نہیں سکتا, چلتا ہے تو گر جاتا ہے. یہ عین نقلی کیا کرے گا اور اس آج تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب حکومت کا کوئی فرد, اتنے 20 ضمیر لوگ, کسی نے استعفیٰ نہیں دیا کہ 1200 لوگ ہماری وجہ سے مرے ہیں. دو دن پہلے رپورٹ آئی ہے زرداری کے ایک رشتہ دار کے گھر چاپا پڑا ہے, 7 ایمبولنس اس نے چھپائی ہوئی تھی گھر میں اور ان کو وین بنائے ہوئے سواریوں کا. آپ ان سیاستدانوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے مہمان سے میرا, دونوں مہمان سے میرا سوال ہے, 1200 کا ایف آئی آر نواز شریف پہ کٹے, سندھ کے وزیر اعلیٰ پہ کٹے یا کس پہ کٹے؟ یہ جو آپ کے مہمان ہیں کیا ایف آئی آر کا یہ فالو اپ کریں گے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے مر گئے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ایمن سردار نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब कराची के दौरे पर हैं। कराची में गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग और पानी के ना होने की वजह से जो इलाकें हुई हैं, तो वो कराची के लिए क्या मरहात का ऐलान करेंगे? और जो लोग गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग और पानी की वजह से फोत हुए हैं, उनके वर्षा को क्या माली इमदाद दी जाएगी? और दूसरा, मानसून के मौसम में जब सैलाब आ जाता है तो हुकूमत काफ़ी भागदौड़ करती है, तो लोगों को सैलाब आने से पहले अपनी जानें बचाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए?
जी, और यही वो सवाल हैं जो हम उठाते रहे हैं इस आधे घंटे में, लेकिन हम अपने अगले मौजू की तरफ अभी आते हैं। और इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे साथ थे मेट ऑफिस के डीजी अब्दुल रशीद और उनके साथ थे सिंध में फलाही कारकुन अब्दुल खालिक जुनेजो। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आइए
WhatsApp Pakistan, kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. WhatsApp Pakistan, kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है दहशतगर्दी, और सरकार ने और फौज ने आज दावा किया है कि उन्होंने कुछ कामयाबियां हासिल की हैं। बकौल उनके, एक छापा उन्होंने लगाया था फिरोज वाले इलाके में, और वहाँ से अलकायदा के पाकिस्तान में सरबरा अब्दाली को हलाक किया गया है। उनके साथ कोई तीन और अफराद भी हलाक हुए हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वज़ीरिस्तान से सियासी तज़्ज़ियाकार सैलाब महसूद हैं, जिन्होंने स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है। जी सैलाब महसूद, आपको खुशामदीद।
थैंक यू वेरी मच।
तो अभी तो आपको हम देख भी सकते हैं, पहले तो सिर्फ रेडियो पर बात करते थे, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। ये बताइए, कोई बहुत दिलचस्प ख़बरें आई हैं अब्दाली की हलाकत के हवाले से। बताया जाता है कि वाना की एक मस्जिद है जहां तबलीगी जमात के कारकुन जमा होते थे, वहां गालिबन अब्दाली को ठहराया गया था और उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान से तरबियत हासिल की थी। आपकी क्या मालूमात हैं इस सिलसिले में?
इस बारे में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक पूरे कबायली इलाके और फिर खसूसी तौर पर साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का ताल्लुक है, तो यहाँ पर न सिर्फ अरब या अलकायदा के लोग, अलकायदा में शामिल पूरी दुनिया के लोग गुज़श्ता 12-13 या 20 सालों से मौजूद रहे हैं। और ये मुमकिन है कि आज से चंद साल पहले अब्दाली जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के किसी मस्जिद, तबलीगी मदरसे या किसी घर में मौजूद रहे हों, लेकिन जहाँ तक आपके बात के पस मंज़र में जो मुझे नज़र आता या मैं महसूस करता हूँ कि वो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अब्दाली हाल ही में वाना से जाकर पंजाब के इलाके फिरोजवाला में उनके और उनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो मेरे मालूमात के मुताबिक ये बिल्कुल सही नहीं है। इस वक्त वाना से या जनूबी वज़ीरिस्तान का उनका जाना किसी भी हवाले से सही नहीं लगता, और इसके अलावा न सिर्फ वज़ीरिस्तान बल्कि पूरे कबायली इलाके के अलावा मेरे मालूमात के मुताबिक वहाँ से अलकायदा और तालिबान की कुव्वत पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। اور قبائلی کے علاقے کی نسبت پنجاب میں یہ جو کاروائی ہوئی ہے یا آج انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق حکومت کو ایک مرتبہ پیر متنبہ کیا گیا ہے کہ القاعدہ کے برصغیر کے امیر مولانا عاصم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو پنجاب میں اہل تشیع کے علماء اور ان کے لیڈروں کے خلاف کاروائی کہا ہے, تو اس ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ قبائلی علاقے کی نسبت پنجاب میں القاعدہ کے پاکستانی جو اہلکار ہیں یا لیڈر ہیں یا کارکن ہیں وہ زیادہ سرگرم عمل ہیں اور وہ وہاں پر موجود ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا فیروزوالہ کے واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے, اور القاعدہ کے برصغیر کے امیر نے جو ہدایات کی ہیں نئے آپریشن یا نئے حملے کے لیے, تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں یہ لوگ موجود بھی ہیں اور مؤثر بھی ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے پشتونخوا کی یا قبائلی کی علاقے کی کہ جو کچھ بھی ملک کے کسی حصے میں بھی رونما ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تعلق قبائلی علاقے یا پشتونخوا کی کسی علاقے سے وابستہ کیا.
جی سلام محسود, کیونکہ ہمیں ایک اور موضوع کی طرف بھی جانا ہے, لہٰذا اس وقت ہم آپ کی رائے ایک اور موضوع پر بھی لیتے ہیں جو کہ جڑا ہوا ہے اس موضوع کے ساتھ. آپ کے بھی علم میں ہیں کہ وزیرستان آپریشن جب شروع ہوا تو بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے جن کو آئی ڈی پیز کہتے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں رفتہ رفتہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ عید سے پہلے اپنے گھروں تک پہنچ جائیں. آپ کے ساتھ اس وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خویندہ کور کی رہنما لیلا شاہ نواز بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
پاکستان کی قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزب کے آغاز کے بعد وہاں سے نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں سے ایک گروپ کو بدھ کے روز ان کے آبائی علاقے میں بھیجا گیا. مقامی حکام کے مطابق 93 خاندان بدھ کو سحری کے بعد شمالی وزیرستان روانہ ہوئے. ان لوگوں کا تعلق ایدک کے علاقے سے ہے. شمالی وزیرستان کے حکام کے مطابق جن علاقوں میں لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے وہاں سے شدت پسندوں کا صفایا کیا جا چکا ہے. نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل اس سال مارچ میں شروع ہوا, جس کے تحت جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی کے بعض علاقوں میں اب تک لگ بھگ 200,000 بے گھر افراد اپنے آبائی علاقوں میں واپس جا چکے ہیں. حکام اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بے گھر ہونے والے ان خاندانوں کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے. تاہم عہدیداروں کا ماننا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ایک نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی, جس کے بعد نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل تیز ہو سکے گا. گزشتہ برس جون میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں 600,000 سے زائد افراد بے گھر ہوئے تھے, جبکہ خیبر ایجنسی میں اکتوبر 2014 میں کی گئی کاروائی کے باعث 20,00,000 افراد کو مجبوراً اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے شور زدہ اضلاع سے نقل مکانی کرنے والے ان خاندانوں کے لیے اگرچہ حکومت کی طرف سے ان کے عارضی رہائش کے لیے کیمپ قائم کیے گئے, لیکن ان میں سے بیشتر خاندانوں نے اپنے عزیز و اقارب یا کرائے کے مکانوں میں رہنے کو ترجیح دی. واضح رہے کہ دہشت گردوں سے خالی کرائے گئے علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا عمل بھی جاری ہے, جس کے لیے خطیر رقم درکار ہے, اور حکومت کی طرف سے بین الاقوامی برادری سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
جی, تو اس وقت لیلا شاہ نواز ہمارے ساتھ ہیں, اور لیلا شاہ نواز آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم, بہت بہت شکریہ.
شکریہ آپ کی آمد کا. اور آپ بتائیں کہ آپ لوگ یعنی خویندہ کور آئی ڈی پیز کا خیال رکھتے رہے ہیں, ابھی جو یہ ایک اچھی خبر آئی ہے کہ 90 کے قریب جو خاندان ہیں وہ ایدک سے جو تعلق رکھتے تھے شمالی وزیرستان میں، آج ان کو واپس بھیجا گیا ہے. آپ بتائیے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، وہ اس سے وہ مطمئن ہیں؟
جی، اس میں اگر دیکھا جائے، ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں تو وہ ڈسپلیس ہو کے جب مختلف علاقوں کی طرف آئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ مطلب فوری طور پر ان سب کو عید سے پہلے یا رمضان کے دوران واپس ان کے ریٹرن کو انشور کرنا، وہ مطلب ایک طرح سے اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی گورنمنٹ کوئی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرتی ہیں اور پھر یہ پروسیس تیز ہوتا ہے، تو شاید اس کی پاسبلٹی نظر آئے کہ یہ لوگ فلی طور پہ جو ہیں تو وہ جا سکیں اپنے آبائی وطن جو ہیں واپس. جو لوگوں کا ریٹرن شروع ہوا ہے، یہ تقریباً 31 مارچ سے لے کے سل ڈیٹ آج تک کے دن میں کوئی تقریباً آپ 90 فیملیز کی بات کریں جو صرف ایدک کے ہیں، کوئی 1700 فیملیز جو ہے تو ان کا ریٹرن جو ہے وہ انشور کرایا گیا ہے. لیکن مشکلات وہی ہیں، جیسے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو 10,000 جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے دیا گیا ہے اور 25,000 جو پر فیملی دیے جا رہے ہیں، ساتھ میں جو ورلڈ فوڈ کا پروگرام ہے 6 منتھس کا، تو دیٹ از ناٹ سفیشینٹ. وہ اس سے مطلب اس طرح سے نہ تو خوش ہے نہ سیٹسفائڈ ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ بھی ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا رہا ہے اور ابھی بھی وہ مشکلات ہیں، تو وہ یہ بہتر سمجھتے ہیں. ملا جلا رجحان ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ فی الحال وہ نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم واپس جائیں اور وہاں پہ کچھ اپنے لیے کرنے کی کوشش کریں. تو لوگوں کا ریٹرن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ یہ رمضان کے مہینے میں کمپلیٹ ہوگا.
اچھا جی، ہمارے ساتھ وزیرستان کے رہواسی سیلاب محسود ہیں جو اسکائپ کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہیں. سیلاب محسود، آپ کا تو تعلق ہے ساؤتھ وزیرستان سے، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو وہاں جو آئی ڈی پیز ہیں وہ اس وقت کس طرح سے چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں واپس بھیجا جائے، یا ان کے خیال میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ابھی تک گھمبیر ہے اور وہ اس وجہ سے لوٹنا نہیں چاہتے؟
بالکل، صرف جنوبی وزیرستان کے آئی ڈی پیز نہیں بلکہ پورے ملک میں جو آئی ڈی پیز ہیں اور جو اپنے علاقے اور گھروں سے اس وقت مختلف آپریشنوں کی وجہ سے باہر ہیں، وہ سب اپنے علاقوں کو واپس جانا چاہتے ہیں. اور وہ اور ان کی یہ انتہائی ہی خواہش ہے کہ جتنا بھی جلد ممکن ہو سکے انہیں واپس بھیج دیا جائے. لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی سوچتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وہاں پر جو مکانات ہیں، خصوصی طور پر جنوبی وزیرستان میں، جب رائے نجات آپریشن کی وجہ سے 8 لاکھ کے قریب مسعود قبائل ہی اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے مختلف شہروں کی طرف چلے گئے، تو ان کے گھر مکمل طور پر پہلے تو جنگ کی وجہ سے اور اس کے علاوہ بارش اور برف باری کی وجہ سے اور حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. ان کے کھیت، ان کے باغ، ان کی ندی نالیاں یہ بھی ختم ہو گئی ہیں. اور اگر اس قسم کی صورتحال میں وہ واپس جائیں، اور جو گئے بھی ہیں جن سے میرا رابطہ بھی ہوا ہے، جن کو میں نے انٹرویو بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے تحصیل سروے کائی میں ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ پہلے جو مسعود قبائلی واپس گئے، ان میں سے مجھے ایسے قبائلی ملے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہاں پر ہم پہنچے تو ہمارے مکانات بالکل کنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ پہلی رات ہم نے بغیر کھانا اور پینے کے لیے پانی کے بغیر گزار دیے، اور ہمارے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو اس کے علاوہ ان کو بہت سی دیگر تکلیف کا بھی سامنا ہے، اور وہاں پر تلاش جو ہوتی ہے چیک پوسٹ ان سے گزرنا پڑتا ہے، اور ٹرانسپورٹ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے جو قبائلی ادھر گئے تو وہ آہستہ آہستہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف اپنے گھروں میں ایک آدھ آدمی یا بچوں کو چھوڑ کر وہ واپس ٹانگ ڈی خوان یا دوسرے علاقوں میں واپس چلے آتے ہیں, کیونکہ وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولیات جو ہیں ان کا فقدان ہے. اور اس کے علاوہ خصوصی جو بات ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر قیدی محسوس کرتے ہیں. اس سے پہلے آپریشنوں سے پہلے وہ تو آزاد قبائلی علاقے آزاد قبائل تھے, اپنے علاقے سے آتے جاتے تھے. اور اس وقت شام رات شام 6 بجے کے بعد وہ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے, انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ باہر نہ نکلے. اور سڑکوں پر جب آتے جاتے ہیں وہ بھی فوجوں کی مرضی سے آنا جانا جاری رکھ سکتے ہیں, ورنہ انہیں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اچھا جی, آپ ایک دو منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. لیلا شاہ نواز, آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے یعنی خویندہ کور نے کافی امداد کی ہے آئی ڈی پیز کی, اس موڑ پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر کس حد تک ان لوگوں کو امداد مل رہی ہے, خاص طور پہ خوراک کی؟ ورلڈ فوڈ پروگرام کس حد تک تعاون کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟
جی, ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا انیشیلی تو جو گورنمنٹ کی طرف سے پیکیجز دیے جا رہے تھے تو وہ مطلب کافی اچھے تھے اور سفیشنٹ تھے. پھر سلولی اینڈ گریجولی یہ ہوا کہ پیکیج جو ہے وہ بہت منیمائز ہو گیا ہے. تو ایک تو فیملیز کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کی, تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ جو لوگ ریٹرن جو ہو رہا ہے تو وہاں پہ بیسیکلی 6 منتھس کا تو ہے, لیکن لوگ خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف فوڈ جو ہے, بے شک وہ ایک بیسک نیڈ ہے, لیکن فوڈ کے علاوہ بھی بہت زیادہ ضروریات ہیں جو وہاں پہ ہوتی ہوئی اور وہاں پہ اس کی موجودگی نہیں ہے. فقدان کیا ہے, بلکہ وہ سرے سے ہیں ہی نہیں. تو ایک تو یہ کہ ایکسٹینڈڈ فیملیز کے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے جو پیکیجز ان کو دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ سفیشنٹ نہیں ہے. تو بے شک وہ ایک طرح سے ورلڈ فوڈ اپنا رول تو پلے کر رہا ہے, لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا مزید اس پہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ فیملیز ایک طرح سے اگر ایک ریسرچ ورک یا سروے کیا جائے اور اس کے بیس پہ, کیونکہ ایک تو یہ کہ ہم خود آئی ڈی پیز فیملی سے ملتے ہیں تو ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو فوڈ ہے وہ اچھا نہیں مل رہا. اس کے علاوہ ہم نے خود بھی جو فوڈ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں اس پہ جو وزٹ کی اور جو آئٹمس ہمیں نظر آئے تو وہ فیملیز کے لیے, اور یہ تو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی ہیں تو وہ ان کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے. اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اسکلڈ لوگ تھے جن کو ٹیلرنگ آتی تھی یا کوئی کسی کو ڈرائیونگ آتی تھی تو تھوڑا سا ان کو بینیفٹ یہ ہوا کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے لیے تھوڑا بہت کام جو ہے وہ تلاش کیا. لیکن ایسے لوگ جو بالکل انسکلڈ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ آلریڈی ہماری اپنی ریسورسز اتنے ہیں نہیں, لوگ زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں تو اب ایک طرح سے وہ برڈن زیادہ ہے تو اپرچونیٹیز بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پورے سسٹم پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی جو پالیسیز ان پلیس ہیں تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
اچھا جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں خویندہ کور کی لیلا شاہ نواز, اور ہمارے ساتھ تھے وزیرستان کے رہواسی اور سیاسی تجزیہ کار سیلاب محسود. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو وی او اے ڈاٹ کام.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں جو کہ بین الاقوامی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, اور ہم ان کے ساتھ بات کریں گے یونان کی صورتحال کے بارے میں. ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو یہاں امریکی میڈیا میں گریس کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ تو خاصی تشویشناک ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک شدید معاشی بحران آیا ہوا ہے, اور اس کو حل کرنے کے لیے غالباً اتوار کو کوئی ریفرنڈم ہوگا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد یورپ میں کچھ طے کیا جائے گا کہ گریس کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کے ساتھ کیا پالیسیاں اختیار کی جائیں. ہمیں یہ بتائیے کہ گریس اس صورتحال میں کیوں پہنچا.
یہ بہت لمبی کہانی ہے. یہ 2008 میں شروع ہوئی تھی جبکہ عالمی فائنینشیل کرائسس آیا تھا, تو اس وقت گریس کی اکنامک کنڈیشن خراب ہو گئی, اور چونکہ گریس کا اس وقت جو لون تھے, جو بوروئنگ تھی, وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کو ریپے کرنے کے لیے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. ان کے بجٹ میں پہلے ہی ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا, اور اس اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے وہ ڈیفیسٹ اور بڑھ گیا, جس کی وجہ سے ان کو اور قرضے لینے پڑے, اور وہ قرضے بڑھتے ہوئے آج 270 بلین ڈالر تک پہنچ چکے ہیں, جو کہ ان کی انکم سے وہ دو گنا زیادہ ہیں. اب ایسی کنڈیشن میں وہ ریپے نہیں کر سکتے. ان کو پچھلے 3 سال پہلے سے 4 سال پہلے سے ایک پروگرام دیا گیا تھا جس کے تحت ان کی بیل آؤٹ ہونی تھی. اس پروگرام میں آئی ایم ایف, یورپین یونین اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین سینٹرل بینک شامل تھے, جنہوں نے ان کو پیسے دیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریکوائر کیا گیا کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اسٹیپس لیں. ان سٹیپس سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کو بجٹ میں سرپلس پیدا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ اپنے ڈیٹ کو پے کر سکیں, ری پے کر سکیں, اور اس کے ساتھ اسٹیبلائزیشن ہو جائے, لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں جب ان کے لیے تمام کے تمام راستے جو نئے لونز کے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں, اور وہ اب ری پیمنٹ نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے وہ ایریئرز میں چلے گئے ہیں. ایریئرز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک اور بینکس جو ہیں وہ لینڈ کر بند کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جی.
ڈاکٹر زبیر, یہ بتائیے, ہم نے بھی سنا ہے کہ جس طرح پاکستان میں بہت سارے لوگ ٹیکس نہیں دیتے, یہی ایک طریقہ کار یونان نے بھی فالو کیا کہ وہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ایک یورپین ملک ہے, تو وہاں ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہے؟
دیکھیے, یہ ایٹیچیوڈ کی بات آ جاتی ہے. یقیناً وہاں کرپشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گریس جو ہے وہ یورپین یونین کا حصہ ہے اور یورو ایریا میں شامل ہے, وہاں پر کیپیٹل فلوز جو ہیں وہ بالکل اوپن ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے دوسرے ملکوں میں پیسے لے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ وہ لوگوں کی انکمس کو کیپچر کر سکیں, ان پر ٹیکسز لگا سکیں. تو یہ بیسیکلی کرپشن کی بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گورننس کا معاملہ آ جاتا ہے, کیونکہ انیفیشنسیز بہت زیادہ ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے. پولیٹیکلی بھی پرابلم ایسے ہے کہ وہ گروپ جو کہ فری انٹرپرائز چاہتے ہیں وہ ٹیکسز نہیں دیتے. دوسری طرف سے جو اپوزیشن میں تھے, جو بیسک سوشلسٹ قسم کے تھے, وہ ٹیکس زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے, اور جس کی وجہ سے ایک کانفلکٹ آپس میں رہا. سب سے اہم پرابلم جو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ وہاں کی اکنامک گروتھ نہیں ہوئی, یاد رہے کہ پچھلے 5 سال میں 25% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کر چکی ہے, اس کی وجہ سے ٹیکس پیمنٹ کی کیپیسٹی کم ہو گئی.
یہ بتائیے, اتوار کو جو ریفرنڈم ہوگا اس میں کیا توقع کی جا رہی ہے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جس کو آسٹیریٹی میجرز کہتے ہیں, یعنی کہ کہا جاتا ہے گریکس کو کہ وہ مزید اپنا بیلٹ ٹائٹ کریں, کیا اس کے حق میں لوگ ووٹ دیں گے؟
دیکھیے, جو کل فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے, جو نیا لیٹر بھیجا گیا ہے یورپین یونین کو, اس کے تو یہی لگتا ہے کہ وہاں کی میجورٹی جو ہے وہ جو بیلٹ ٹائٹنگ کو سپورٹ کرے گی, کیونکہ وہ یورو ایریا کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اب ایسی حالت میں پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ ریفرینڈم ہونا ضروری ہے کہ نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ریفرینڈم نہ ہوا ہو اور یورپین یونین والے جو ہیں یورو ایریا والے وہ جو نئی پروپوزل ہیں گریک گورنمنٹ کی ان کو ایکسیپٹ کر لیں. وہ جتنی پروپوزل ہیں اس میں گریک گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ نئے میجرز لے گی اور بیلٹ ٹائٹننگ کرے گی.
اچھا
اگر ایسا وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ریفرینڈم کی ضرورت نہیں رہتی.
اچھا اور ڈاکٹر زبیر ہمارے پاس 3 منٹ ہیں لیکن آج ایک بریکنگ نیوز آئی ہے اور وہ ہے یمن کی صورتحال کے بارے میں. بتایا جاتا ہے کہ یمن کی قید سے یمن کے جیل سے کوئی 1000 قیدی بھاگے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے القاعدہ سے تعلق رکھتے تھے. یہ بتائیے کہ یہ امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے.
یہ بہت خطرناک سی بات ہے. دیکھیے یہ صرف پہلا نہیں یہ 3rd time ایک جیل کی بریک آؤٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر گورننس ختم ہو چکی ہے. وہاں پر کوئی بیسکلی گورنمنٹ نہیں رہی. ملیشیا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور ان کا سب سے بیسک آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو قید ہوئے ہیں ان کو نکلوا لیں. اسی طرح یہ ہوا ہے یہ 3rd time کوئی 1200 لوگ وہاں سے پرزنرز نکلے ہیں. اس کی وجہ سے 2 مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یمن کے اندر جو سول ڈس آرڈر ہے وہ بڑھتا ہے. اگر وہ بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتیوں کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. اگر وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے تو پھر ان کا اور سعودی عربیہ کا کانفلکٹ جو ہے وہ اور گمبھیر ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ویسٹرن الائز جو ہیں جو کہ سعودی عربیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ جلدی سے جلدی یونائیٹڈ نیشنز کی بیسس پہ جو نیگوسیشن جنیوا ہونے والی تھی جو کامیاب نہیں ہوئی ان کو دوبارہ ری سلیکٹ کیا جائے اور انہیں کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کمپرومائزز پیدا کیے جائیں. ورنہ اگر یمن کے اندر اور انسٹیبلٹی اور کیاؤس بڑھتا چلا گیا تو پھر کوئی بیسس ہی نہیں رہے گا جس کی بیسس پہ آپ نیگوسیشن کر سکیں.
ہم نے سنا تھا کہ سعودی عرب نے کہا تھا کچھ وقت پہلے کہ انہوں نے اپنے ایئر سٹرائکس وہاں بند کر دیے تھے. اب کیا صورتحال ہے؟ کچھ میڈیا میں نہیں آ رہی ہیں خبریں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
میری اطلاع کے مطابق وہ اسٹرائکس ابھی بھی چل رہی ہیں.
اچھا.
اور وہ اس وقت ایسے علاقوں میں چل رہی ہیں جہاں پر ہوتیز نے اپنی گنز ایئر کرافٹ اینٹی ایئر کرافٹ گنز خاص طور پہ سویلین ایریاز میں لگائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جب اٹیک ہوتا ہے تو سویلینز مارے جاتے ہیں جس کی وجہ سے سعودی عربیہ کے لیے پولیٹیکل سپورٹ اور کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی یہ بمبنگ ہو رہی ہے لیکن اتنی ایکٹیو نہیں ہو رہی جتنے کہ آج سے 3-4 دن پہلے ہو رہی تھی.
اچھا میرا خیال ہے اس وقت ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال جو فون کے ذریعے اس پروگرام میں شریک تھے. بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا خوئند کور کی لیلا شاہ نواز کو اور ان کے ساتھ تھے وزیرستان کے رہواسی اور سیاسی تجزیہ کار سیلاب محسود. اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے کراچی کی صورتحال اور سندھ کی صورتحال کے بارے میں بات کرنے کے لیے سندھ سے سماجی کارکن عبدالخالق جنیجو اور میٹ آفس کے کراچی کے ڈی جی عبدالرشید. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے ایل سینٹوس اور جیکسن وٹ. پروڈیوسرز محمد ارسلان شریف اور اریشا خان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
رکھیں گے یا جاری رہیں گے؟
دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.